کہ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم شامل ہے۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے بھی ملک کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار کیا، تاکہ کم سے کم قابل اعتماد ڈیٹرنس کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی غیر ملکی جارحیت کے خلاف قومی سلامتی کی حفاظت کی جا سکے۔ پاکستان کی میزائل ٹیسٹنگ ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ حملے کے بعد جنوبی ایشیا کے دو جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے مقصد سے پاکستان کی کوشش ہے کہ میزائل اور فوجی صلاحیتوں کے معاملے میں اپنے روایتی حریف ہندوستان سے پیچھے نہ رہے۔ پاکستان نے نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے میدان میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ خطے میں امریکہ سمیت مغربی ممالک کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان آج دہشت گردی کا شکار ہے۔ خواجہ محمد آصف نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پیدا شدہ کشیدگی کے حوالے سے روس کے آر ٹی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد سفارتکاری اور دیرپا امن کے لیے کوشاں ہے، لیکن ساتھ ہی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کشیدگی میں اضافہ نہیں کرتا تو پاکستان کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ بصورت دیگر پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا متناسب اور اعلی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے ہندوستان کو پہلگام پر حالیہ حملے کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کرنے کی تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اس تجویز کو قبول کر کے نئی دہلی حملے کے اصل مجرموں کی شناخت اور سزا دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع نے جو خطے میں امریکہ کی جارحانہ پالیسیوں، خاص طور سے فلسطینیوں کے قتل عام میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کے سخت ناقد کے طور پر جانے جاتے ہیں، اعتراف کیا کہ بدقسمتی سے امریکہ کی جنگوں میں ہماری شرکت درست نہیں تھی اور ان جنگوں کا پاکستان سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکیوں کو افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ جنگ میں ہماری مدد کی ضرورت تھی۔ پھر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اپنا اتحادی قرار دیا، لیکن اس صورتحال نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں مبتلا کر دیا۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ آج پاکستان میں ہمیں جن چیلنجوں کا سامنا ہے وہ خطے میں مغربی اور امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جو سن 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد شدت اختیار کر گئیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کے کیس کے 82 ملزمان کو 4-4 ماہ قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 24 اور 26 نومبر 2024 کے احتجاج پر درج 24 مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں ہوئی، جس کے دوران متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران 1609 ملزمان میں سے عدالت میں پیش ہونے والے 560 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ عدالت میں پیش کیے گئے 82 ملزمان نے جج کے سامنے اعتراف جرم کیا اور بیان حلفی جمع کرایا کہ پی ٹی آئی قیادت نے انہیں احتجاج کے لیے اکسایا تھا۔ ملزمان نے عدالت میں بیان دیا کہ مقامی اور مرکزی قیادت نے پرتشدد احتجاج کی ترغیب دی تھی، ہم غریب مزدور ہیں، ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے۔ ملزمان نے عدالت میں تحریری بیان بھی دیا کہ وہ آئندہ کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔ بعد ازاں عدالت نے اعتراف جرم کرنے والے 82 ملزمان کو 4-4 ماہ قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کی بعض اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ یہ ہے روزنامہ جامع جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ ایران نے پیرو کے دارالحکومت لیما میں ورلڈ یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ یمنی استقامت نے امریکہ کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل لبنان میں فتنہ انگیزی کے درپے ہے۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے دین کو منطق کے ذریعے متعارف کرایا۔ ہمیں بھی نوجوان نسل سے دلیل و برہان کی زبان میں بات کرنی چاہیے، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ یمن پر امریکی حملے بند ہوں گے، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے انجام پائے گا۔ سامعین، پاکستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں اور پیش ہے پہلے روزنامہ پاکستان کی بعض اہم سرخیاں۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بلا اشتعال بھارتی حملوں پر پاکستان کا سخت احتجاج ریکارڈ۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس، مسلح افواج کو مکمل جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا گیا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہمارا جواب فیصلہ کن ہوگا، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان نے دنیا بھر میں تعینات پاکستانی سفیروں کا غیر معمولی اجلاس طلب کیا۔ 11 مئی تک گرد آلود ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے الرٹ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین کی تعیناتی 4 ہفتے میں کرنے کا حکم۔ عید الضحیٰ پر 10 دن کی چھٹیوں کا اعلان۔ سامعین، روزنامہ جنگ میں آج ایک اہم مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ایران کی دو یونیورسٹیوں میں تقاریر. مضمون نگار ہیں محمد مہدی. پیش خدمت ہیں اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ امام رضا یونیورسٹی ایران کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے طالب علم کا مجھ سے یہ سوال بہت جاندار اور عہد حاضر کے امور کو سمجھنے کی غرض سے بر وقت تھا کہ جب تمام مسلمان ممالک کے عوام کم از کم اسرائیل سے ناراض ہیں اور کچھ ممالک تو فوجی خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں تو پھر مسلم ممالک اسرائیلی جارحیت کے آگے بند باندھنے کے لیے مشترکہ طور پر پھاوڑے کلہاڑے کیوں نہیں اٹھا لیتے. میں اس یونیورسٹی کی دعوت پر انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے طلبہ کو مسلم ممالک کے باہمی خارجہ امور پر لیکچر دینے کے لیے مدعو تھا. اسرائیل گزشتہ صدی سے مسلم ممالک و عرب ممالک کے لیے مستقل طور پر ایک درد سر بنا ہوا ہے. حالیہ دور میں وہ نہتے عوام کے حوالے سے ہلاکو خان کی تاریخ کو دہرانے میں مصروف ہے. پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہی ہے کہ مسلمان ممالک اتنے بے دست و پا کیوں ہیں اور ان کی حکمت عملی اتنی بے عملی پر مشتمل کیوں ہے. طلبہ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی گزارشات میں نے عرض کی کہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ صدی میں در حقیقت یہ تمام مسلمان ممالک یا تو آبادیاتی دور کے شکنجے سے آزاد ہوئے تھے یا سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر کے بڑی طاقتوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو وجود بخشا تھا. اب اس صورتحال میں دو طرح کے مسلمان ممالک ہمارے سامنے ہیں. اول تو وہ کہ جنہوں نے سیاسی یا مسلح جد و جہد کے ذریعے آزادی کو ممکن بنایا, اور دوسرے وہ ممالک کے جن کو سلطنت عثمانیہ کے بعد آزاد ممالک بنا دیا گیا. اب جن ممالک کو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے وجہ سے آزادی ملی تھی, ان کو یہ آزادی کسی خدا ترسی میں نہیں دی گئی تھی بلکہ اس کے ذریعے عرب دنیا کو بالخصوص اور تمام مسلمان ممالک کو بالعموم کنٹرول کرنے کا جذبہ شامل تھا. اگر ہم غور کریں تو اس کنٹرول کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے اس زمانے میں ہی اسرائیل کو بھی قائم کروا دیا گیا تھا. اب اگلا سوال یہ تھا کہ اس صورتحال کا مداوی کیا ہے؟ کسی کشمکش سے محفوظ رہتے ہوئے ان تنظیموں کو مزید فعال کرنا چاہیے جو مسلمان ممالک پہلے سے قائم کر چکے ہیں. میں نے مزید عرض کی کہ اس سلسلے میں D8 تنظیم کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں فوری طور پر سعودی عرب کو شامل کرنا چاہیے. اس تنظیم کی حیثیت صرف اقتصادی معاملات تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ اس کو اپنا سیاسی کردار بھی ادا کرنا چاہیے. میں OIC کی اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ اتنے طویل عرصے سے قائم ہونے کے باوجود کوئی قابل ذکر کردار ادا کرنے سے وہ قاصر رہی ہے, اور اسی سبب مسلم عوام کے ذہنوں میں اس کا تصور ایک کمزور تنظیم کے طور پر راسخ ہو چکا ہے. سامعین, ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہے روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں. آپریشن سندور, وزیر اعظم مودی نے صدر کو بریف کیا, کل جماعتی اجلاس جمعرات کو. امیت شاہ کی زیر صدارت سرحدی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور اعلی حکام کا اہم اجلاس, سیکورٹی صورتحال پر غور. آپریشن سندور کے بعد ہندو پاک میں زبردست کشیدگی, وزارت داخلہ الرٹ, نیم فوجی دستوں کی چھٹیاں منسوخ. پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, پاکستان پر ہندوستان کی کاروائی پر امریکی صدر کا رد عمل. لاڈلی بہن یوجنا, بی جے پی نے مہاراشٹر کی خواتین کو دھوکہ دیا, 2100 روپے کے وعدے سے پیچھے ہٹنے پر کانگریس کا حملہ. گھوٹالے کے انکشاف کی وجہ سے مودی حکومت نے KV سبرامنیم کو IMF سے ہٹا دیا, کانگریس کا سنگین الزام. چھتیس گڑھ, نکسلیوں کے خلاف سلامتی دستوں کی مہم جاری، بیجاپور میں تصادم، 22 نکسلی ڈھیر۔ سامعین، اب پیش ہے روزنامہ انقلاب کے آج کے اداریے کے اہم اقتباسات۔ اداریے کا عنوان ہے، قبضہ ہو چکا ہے تو جنگ کیوں جاری ہے؟ اخبار لکھتا ہے کہ دنیا کو غزہ کی پریشان کن، تشویشناک، ہولناک، دہشتناک اور اس معنی و مفہوم کے تمام الفاظ والی خبروں کی عادت سی ہو چکی ہے۔ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے تو ہر خبر معمول کا حصہ بن چکی ہے۔ کم ہی لوگ ہوں گے جو جنگ کی تباہ کاریوں کے پس منظر میں انسانی مسائل و مصائب کا تصور کر کے اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوں گے اور ان تمام ملکوں کو دل سے برا کہتے ہوں گے جب کچھ یا بہت کچھ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے باوجود خاموش تھے، خاموش ہیں اور شاید آگے بھی خاموش رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے غزہ کی خبریں معمول بن گئی ہیں۔ معمول بنے ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے جبکہ ہلاکتیں اب بھی ہو رہی ہیں اور روزانہ ہو رہی ہیں۔ شہید ہو جانے والوں یا زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار ہی لرزہ خیز نہیں ہے بلکہ سرزمین غزہ کے دکھ اور پریشانیاں بھی ناقابل بیان ہیں۔ مثال کے طور پر غذائی رسد روکے جانے سے کئی ہزار شہریوں کو 2 یا 3 دن میں ایک وقت کا کھانا میسر ہو رہا ہے۔ یہ سر پر، معاف فرمائیے گا، سر پر چھت نہیں ہے اور مکانات یا عمارتوں کے ملبے پر ہی زندگی کے شب و روز گزارنا پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ غزہ میں نہ تو اسپتال باقی ہیں، نہ ہی بیماروں یا زخمیوں کے علاج و معالجے کا انتظام ہے۔ گزشتہ کم و بیش 20 ماہ کی جارحیت کے دوران 100 لاکھ شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عدد تو ہے نہیں۔ پھر یہ کیوں فراموش کیا جائے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک بے شمار اہل غزہ اپنی بستی چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ پناہ گزین کوئی بھی ہو، نہ تو ملازمت کر سکتا ہے اور نہ ہی کاروبار۔ ایسے تمام لوگوں کو عطیہ دہندگان کی امداد پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، دین مبین اسلام میں سلام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سلام کرنے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ سلام پہلے کرے۔ اور اس کے برخلاف بھی ہے، اگر کوئی سلام نہ کرے اور اپنی بات شروع کر دے تو یہاں تک ہے کہ اس طریقے کے انسان کی بات کا جواب نہ دیا جائے، کیونکہ سلام سلامتی ہوتی ہے اور اسی لیے پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے، اس کی بات کا جواب نہ دو، یعنی پہلے سلام کرو اس کے بعد بات کرو۔ بات شروع کرنے کے بعد سلام کرنا مناسب نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے انسان سامنے والے کو سلام کرے اور اس کے بعد اپنی بات کو شروع کرے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، ہم نے سابقہ پروگرام میں کہا تھا کہ ایران کے عظیم عارف ابو سعید ابوالخیر پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں خراسان کے ضلع میہنے میں واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت زیادہ مریدوں کی تربیت کے بعد 81 سال کی عمر میں اسی دیہات میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ محققین نے ابو سعید ابو الخیر کو ایران کا سب سے پہلا عارف شاعر اور انہیں دوسرے دو عظیم شعراء یعنی سنائی اور عطار پر مقدم قرار دیا ہے۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سعید ابو الخیر کی تین کتابیں یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید، حالات و سخنان ابو سعید اور مقامات ابو سعید۔ عرفان حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو جہان کے حقائق سے پردہ اٹھانے اور انسان اور حقیقت کے باہمی ربط کے لیے عقل و استدلال کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ حقیقت کے ساتھ اتحاد، وصول اور اشراق کا سہارا لیتا ہے، اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے وہ خاص اعمال انجام دیتا ہے۔ اس مکتب میں صرف علم کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ عمل کو اصل بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ عرفانی مشاہدات کے لیے مختلف مراحل کو یکے بعد دیگرے طے کیا جاتا ہے اور سیر و سلوک اللہ کو اپنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان کو دو حصوں یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عرفان عملی سے مراد یہ ہے کہ توحید، فنا اور عرفانی مشاہدات کی منزل تک پہنچنے اور اپنے اندر ان امور تک پہنچنے کا حال پیدا کرنے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے انتہائی کٹھن اور منظم پروگرام کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اس سے طریقت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور عرفان نظری سے مراد خود حقیقت، نیز دنیا اور انسان کی حقیقت سے متعلق عرفاء کے مشاہدات کے بارے میں ان کے بیان کردہ اقوال کا مجموعہ ہے۔ عرفاء بندگی کو آزادی میں جانتے ہیں۔ اس آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا دل دونوں جہانوں سے موڑ لے اور صرف اللہ تعالی کا ہو کر رہ جائے۔ ابو سعید ابو الخیر سے ایک درویش نے پوچھا، اے شیخ، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، تم بھی آزاد ہی رہو۔ اور جب اس درویش نے کہا، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک تم دونوں جہانوں سے آزاد نہیں ہو جاؤ گے، تب تک بندے نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ آزادی ہے جو عرفاء کے یکساں دیکھنے اور ان کے منزہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حریت کا یہ مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان دونوں جہانوں سے اپنا ناتا توڑ نہ لے۔ سابقہ مفکرین میں سے ابو سعید ابو الخیر کا شمار ان افراد میں سے ہوتا ہے جن کے کلام میں آزادی اور حریت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ عصر حاضر کے محقق اور مفکر استاد زرین کوب کا خیال ہے کہ عرفان ان صاحب الرائے افراد کے نزدیک معرفت کا ایک ذریعہ ہے جو حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے اہل برہان کے برخلاف عقل اور استدلال سے زیادہ ذوق اور اشراق کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں کسی حد تک صوفیاء کے ساتھ مختص ہے اور مختلف اقوام کے درمیان خاص زمان و مکان اور مراتب کے اختلاف کی نسبت اس کے مختلف نام ہیں۔ ان سب کو عصر حاضر میں مسٹریزم یا اہل سر کی معرفت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بایزید اور حلاج کی مانند ابو سعید کا مکتب بھی عاشقانہ تھا اور انہوں نے بڑے سلیقے سے اپنے سے پہلے کے عرفاء کے نظریات کا تعلق اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں عین القضات، غزالی اور مولانا جیسے ایرانی عرفاء پیدا ہوئے۔ استاد شفیع قدغنی لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان یعنی ابو سعید ابو الخیر کے ساتھ زیادہ روحانی تعلق رکھنے والے دو افراد کا انتخاب کرنا چاہیں تو بلا شبہ بایزید اور ابو الحسن خراقانی ہی سر فہرست ہوں گے۔ ایران کے مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر کی ایک تعلیم تمام ادیان کو یکساں جاننا ہے۔ ابو سعید ایسے شخص تھے کہ جو تمام ادیان کے رہنماؤں کے ساتھ دوستی اور رواداری کے ساتھ پیش آتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو ایک انسان کی نگاہ سے دیکھتے اور سب کو برابر اور برادر جانتے تھے۔ استاد قدقنی کا خیال ہے کہ عارف چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے خرم و خوشحال جانتا ہے، اس لیے وہ اس جہاں میں خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد دنیا کے ساتھ مکمل امن و آشتی سے عبارت ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی سرچشمے کی جانب دیکھتا ہے، اس لیے اس کی نظر میں تمام ادیان کی ایک ہی سرشت ہوتی ہے، اور ان سب کا رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ یکساں ہوتے ہیں۔ عارف کے نزدیک تمام فرقوں اور ادیان کے پیروکار مختلف مراتب میں حق ہی کی عبادت کرتے ہیں، البتہ اسلام ان تمام ادیان میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ حقیقی عارف صرف حقیقت واحد کی عبادت کرتا ہے، اور وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک کا پابند نہیں ہوتا کہ اسے بعض مسالک اور مذاہب پر بعض دوسرے مسالک و مذاہب کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ ہر جگہ کو عشق کا مقام سمجھتا ہے، اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا عشق تمام سروں اور تمام مسالک میں موجود ہے۔ ابو سعید ابوالخیر کا زمانہ 5ویں صدی ہجری کے نصف سے لے کر 6ویں صدی ہجری تک کا تھا، اور یہ خراسان کے علاقے میں تصوف کا اہم ترین زمانہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے کی خصوصیات میں مذہبی تعصبات، مختلف مذاہب و عقائد کے رہنماؤں کی شدت پسندی، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، داخلی اور خارجی کشمکش وغیرہ شامل تھی۔ اسی زمانے میں ابو سعید ابوالخیر نے مذہبی تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیتے ہوئے معاشرے میں عشق و محبت کے مذہب کی ترویج کی، اور اپنے مریدوں کو تمام مخلوق خدا کے ساتھ دوستی اور ان کو یکساں سمجھنے کا درس دیا۔ ان کے نزدیک سب لوگ اپنے محبوب کی تلاش میں ہیں، اور تمام مذاہب کے پیرو اللہ کے متلاشی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے اور زبان کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے۔ ابو سعید تمام ادیان کے پیروؤں کے ساتھ نیکی اور اچھے اخلاق کے ذریعے ان کو حق کا راستہ دکھاتے تھے، اور ان کی اس انسان دوستی اور تعصبات سے ان کے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ حق کے گرویدہ ہو گئے۔ اگر یہودی ان سے دور ہو گیا تو وہ ان کے پیچھے گئے، اور جب ان کے پاس پہنچ گیا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کیسے ہو اور تمہارا حال کیا ہے، کیا تم اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو؟ اور جب وہ وہاں سے چلے تو وہ یہودی ان کے پیچھے چل پڑا اور ایک اچھا مسلمان ہو گیا۔ رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہونا ابو سعید ابوالخیر کی ایک اور تعلیم ہے۔ عرفان میں مذہب، نسل اور جنسیت کو مسترد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امور تفرقے کا سبب بنتے ہیں۔ کرشنا مورتی قوم پرستی کو جنگوں کا سبب جانتا ہے، اور وہ اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ابو سعید ابوالخیر آزادی خیال اور سب کو ایک جیسا سمجھنے کی وجہ سے نسلی تعصبات کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ کسی کو بھی رنگ اور نسل کی خاطر کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک سیاہ اور سفید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ نسل اور رنگ کے بجائے انسانیت، اچھی سوچ، خدا کی عبادت اور دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر افراد کی برتری کے قائل تھے۔ خواجہ حمویہ کی بیٹی ماحق کا کہنا ہے کہ ایک دن شیخ مہینے میں واعظ فرما رہے تھے، اور انہوں نے پشم کا بنا ہوا سرخ لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ وہ واعظ فرما رہے تھے اور میری نظریں ان کے چہرے پر تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو ہمارے شیخ جیسا یا ان سے بہتر ہو؟ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، شیخ نے اپنا رخ میری طرف کیا اور کہا، ماہ جب سوچو تو خوبصورت سوچو، اگر جاننا چاہتے ہو تو نظر ڈالو تاکہ دیکھ سکو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر نظر ڈالی، ایک جوان کو دیکھا جو اس درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ شیخ کے برخلاف سیاہ رنگ کا تھا اور انتہائی کمزور بھی تھا۔ وہ شیخ کی باتوں کو توجہ سے سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شیخ نے مجھے اس کی طرف دیکھنے کا کیوں کہا؟ تو شیخ نے کہا، ماہ آپے میں آؤ۔ میں چونکی، شیخ نے کہا کہ جس کو تم دیکھ رہی ہو اس کا ایک بال حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت اور جو کچھ دنیا و آخرت میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ جو تم سوچتی ہو اس میں غور کرو، اور ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں میں ایک کا رنگ مور کی طرح ہے اور دوسرے کا کوے کی طرح۔ ابو سعید ابوالخیر کی ایک اور تعلیم علماء اور زاہدوں کا ناقدانہ جائزہ لینا تھا۔ عرفاء، علماء، زاہدوں اور قاریوں کے غرور کی وجہ سے وہ ان سے دور رہتے تھے۔ خواجہ امام مظفر حمدان نے نوکان میں ایک دن کہا کہ شیخ ابو سعید کے ساتھ ہمارا معاملہ باجرے کے پیمانے جیسا ہے، ایک دانہ شیخ ابو سعید ہے اور باقی میں ہوں۔ جب ایک مرید نے یہ بات شیخ تک پہنچائی تو شیخ نے کہا، امام مظفر سے کہو کہ وہ ایک دانہ بھی تم ہی ہو، ہم تو ہیچ ہیں۔ شیخ نے اپنے اس کال کے ذریعے اپنی آزادی کو بیان کر دیا اور سب کو بتا دیا کہ وہ ملامت کرنے والوں کی طرح دنیاوی تعلقات کی قید میں نہیں ہیں، اس لیے انہیں دوسروں کی باتوں کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ شیخ نہ صرف دوسروں کی خطاؤں سے صرف نظر کرتے تھے بلکہ وہ مناسب کردار کے ذریعے اپنے مریدوں کو آزادی کا درس بھی دیتے۔ ابو سعید ابو الخیر کے آثار میں آزادی خیال کے موضوع کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آزاد خیالی کی بنیاد سب کو یکساں سمجھنے، ساری کائنات کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آنے، سب اچھا دیکھنے، ریاکاری سے اجتناب کرنے اور تقلید و عادت سے پرہیز کرنے پر استوار ہے۔ سب سے یکساں دیکھنے کے باعث عرفا دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ابو سعید سب کو یکساں دیکھنے کی وجہ سے کہیں بھی اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کے قائل نہیں تھے۔
مذہب بھی کربلا ہے, مکتب بھی کربلا ہے, مذہب بھی کربلا ہے, مکتب بھی کربلا ہے.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت, بدھ کی رات کے آپریشن اور جوابی کارروائیوں کے بارے میں دونوں ملکوں کے دعوے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ایران کی تشویش, نئی دہلی اور اسلام آباد دونوں سے تحمل کی اپیل. قرآن ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کا مسلمہ حق, ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان کا بیان. اور غزہ کے عوام کی حمایت میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے چیئرمین کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اپنے بدھ کی رات کے حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے تباہ اور 80 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج اور ایئر فورس کی نمائندہ دو خاتون فوجی افسران نے ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ کے ہمراہ آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن میں لشکر طیبہ, جیش محمد اور دیگر مبینہ انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے 9 ٹھکانے تہس نہس اور 80 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ٹھکانوں سے دہشت گرد ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیا کرتے تھے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کے ارکان کو بدھ کی رات کے حملوں کے بارے میں بریفنگ دی. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کابینہ کے ارکان کو بدھ کی رات کے حملوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد بقول ان کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کرنا تھا. نریندر مودی نے کہا کہ بدھ کی رات کے آپریشن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بقول ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. یاد رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چند روز قبل فوج کو پاکستان کے اندر آپریشن کا اختیار دے دیا تھا. ہندوستان میں پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے درمیان شہری دفاع کی مشقیں کی جا رہی ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق بدھ کو دہلی کے خان مارکیٹ علاقے میں شہری دفاع کی مشقیں کی گئیں جس میں سیکیورٹی فورسز، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے محکموں نے حصہ لیا. نئی دہلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں ایک مشق بھی کی گئی. اسی طرح بنگلور میں ہلسور جھیل، جے پور میں ایم آئی روڈ، پونے میں کونسل ہال اور حیدرآباد کے کچے گوڈا اور ممبئی کے ریلوے اسٹیشنوں پر بھی فرضی مشقیں منعقد کی گئیں. پاکستان کے خلاف ہندوستانی فوج کے آپریشن سندھور کے بعد وزارت داخلہ کی ہدایت پر بدھ کو ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مشقوں کا انعقاد کیا گیا. پاکستان نے ہندوستان کے حملوں کے جواب میں ہندوستانی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ اور کم سے کم 5 جنگی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہندوستان کا ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر اور متعدد چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا. پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ہندوستان کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں. پاکستانی ذرائع کے مطابق ان میں ایک MiG-29، ایک SU اور 3 رافائل جنگی طیارے تھے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے شہری آبادیوں پر حملہ کیا ہے. جنرل احمد شریف نے کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں 26 عام شہری جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں چیئرمین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور دیگر فوجی عہدیداروں نے حصہ لیا. میاں شہباز شریف کی صدارت میں 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں ہندوستان کے خلاف جوابی حملوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی. دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا جس سے اراکین اسمبلی، خاص طور سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہندوستان کے بدھ کی رات کے حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی. میاں شہباز شریف نے پاکستان قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ ہندوستان نے بقول ان کے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی جس کا بھرپور جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج پہلے سے تیار تھی اور اس نے ہندوستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہندوستان پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بلوچ لیبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کے رابطے ہندوستان سے ہیں. میاں شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس دہشت گردانہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق نہیں ہوئی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے ملکوں کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام اور بین الریاستی تعلقات میں طاقت کے استعمال سے گریز کی ضرورت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور دوستی کے حامل دو بڑے ممالک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کو سخت باعث تشویش قرار دیا اور امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اور تیسرے فریق بالخصوص صہیونی حکومت کو ہرگز اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی اور پھر پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی پر عالمی سطح پر مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پریس ذرائع کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بگڑتے حالات پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اینٹونیو گوتریش نے نیو یارک میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر پائی جانے والی صورتحال پر گہری تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوجی تحمل کا مظاہرہ کریں اور کہا کہ دنیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کے مابین حملوں کے تبادلے کو شرمناک بتایا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ہندوستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور دہشت گردی سے نمٹنے میں نئی دہلی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ ادھر ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو فون کر کے بقول ان کے ہندوستان کے بلا جواز حملے کے مقابلے میں پاکستان سے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ چین نے بھی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کے ذریعے صورتحال مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی 2D1 اور 2 کو بحال کر دیا، اور سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی شق 64 کو بھی بحال کر دیا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت اپیل کا حق دینے کے حوالے سے قانون سازی کرے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ آئین اور اسلام میں شفاف ٹرائل اور معلومات تک رسائی کا حق دے رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان اور نائب سربراہ بہروز کمال وندی نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو ایران کا مسلمہ حق قرار دیا ہے۔ بہروز کمال وندی نے بین الاقوامی میڈیا فیسٹیول میں شریک بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز اداروں کے نمائندوں اور ممتاز صحافیوں کے ساتھ ایک نشست میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے امریکی صدر کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تیل سے مالا مال ذخائر کے پیش نظر ایران کو ایٹمی توانائی کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے بارے میں ٹرمپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ایٹمی انرجی رہے یا نہ رہے۔ پرامن ایٹمی توانائی اسلامی جمہوریہ ایران کا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ ہماری ایٹمی سرگرمیاں این پی ٹی کے دائرے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشاط نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ غزہ کی حمایت کے ان کے اٹل موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ المیادین چینل کے مطابق مہدی مشاط نے کہا کہ اگر جرائم پیشہ ٹرمپ اپنی جارحیت کا سلسلہ روک کر ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دار و مدار خود انہی پر ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بالواسطہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشیدگی میں شدت اگر بڑھتی رہی تو اس کا اثر خطے میں ٹرمپ کے دورے پر بھی پڑے گا۔ ادھر تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا کہ یمن جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ اس سے قبل عمانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے سلطنت عمان، امریکہ اور ثنا حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان حالیہ مذاکرات، رابطوں اور کوششوں کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی تناظر میں الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کر رہا ہے اور اس نے یمن میں اسی لیے بڑے حملے بھی کیے ہیں، مگر صہیونی حکومت اور امریکیوں پر تحریک انصار اللہ کی کاری ضرب نے واشنگٹن کو مجبور کیا ہے کہ وہ یمنی عوام کے خلاف اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 51 دن مختلف رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں، اور فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے البریج کیمپ کے مشرق میں واقع ایک اسکول پر بمباری میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں، جن میں بیشتر تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس اسکول کو دوبارہ جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، اور اس جارحیت میں بھی 10 فلسطینی عام شہری شہید اور تقریباً 50 دیگر زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مشرق میں الطفا علاقے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے غزہ کے شمال میں جبالیہ کے مشرق میں واقع تل الزعتر میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ خان یونس پر بھی صہیونی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک بچی بھی شامل ہے۔ دریاسنا طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت میں اب تک 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دیر البلا میں خیمہ بستی پر بھی صہیونی جارحیت میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا،
عشرت بنا ہوں جب سے میں شیطان